الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من دنياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فزهر الأرض لكم خير من بطنها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائی اور دوستو اور میری ماں اور بہنوں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دو حدیثیں اس وقت کی نشست میں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان دو احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دو مبارک حدیثوں میں امت کو متنبہ اور آگاہ فرمایا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس زمانے میں انسان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا اور انسان کے ایمان اور انسان کے اعمال خطرے میں پڑ جائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے امت کو متنبہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا بادروا بالاعمال فتنا, ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے تم اعمال کر لو. فتنے کیسے ہوں گے؟ قطع اللیل المظلم, رات کی تاریکی کی طرح فتنے چھا جائیں گے اور انسانوں کے نظریات, عقائد, اعمال برباد ہونے شروع ہو جائیں گے. اس سے پہلے پہلے تم اعمال کا ذخیرہ جمع کر لو. ممکن ہے جب وہ وقت آئے تو تم اعمال نہ کر سکو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت نشانی ذکر فرمائی ہے اور اس نشانی کو ذکر کرنے سے پہلے میں بھی جانوں آپ بھی جانیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علامت اور یہ نشانی ہمارے اندر پائی جا رہی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حال آ جائے گا یصبح الرجل مؤمنا، کہ آدمی جب صبح اٹھے گا تو صاحب ایمان ہوگا، ویمسی کافرا، اور جب شام آئے گی تو کفر میں چلا جائے گا، اور ارشاد فرمایا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ جب شام ہوگی تو صاحب ایمان ہوگا اور صبح آئے گی تو کفر میں مبتلا ہو چکا ہوگا۔ اس قدر ایمان آدمی کا خطرے میں پڑ جائے گا کہ قدم قدم پر ایمان کو برباد کرنے والے، ایمان کو ضائع کرنے والے اعمال موجود ہوں گے، ایمان کو ضائع کرنے والے بڑے بڑے فتنوں کے پہاڑ سامنے آ جائیں گے، اور انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں متنبہ فرمایا؟ ایک تو علامت بھی ذکر فرمائی اور ساتھ ساتھ امت کو تنبیہ فرمائی کہ جب ایسے حالات آ جائیں تو آپ اپنے ایمان کی نگاہ داشت کرنا، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ ایمان انسان کے پاس وہ سب سے قیمتی ذخیرہ ہے، سب سے قیمتی ذخیرہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بچھڑ گئے، باپ سے جدا ہو گئے تھے، قصہ تو مشہور ہے، معلوم ہے سب کو۔ تو ایک بار حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی ملک الموت سے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر حضرت جبریل آتے ہیں، اور حضرت جبریل کے ساتھ گاہے بگاہے دیگر ملائکہ بھی آتے رہتے ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کئی بار آمد ہوئی، حضرت میکائیل آئے، دیگر انبیاء اور دیگر ملائکہ آتے رہتے تھے، کبھی کبھی کوئی صورتیں جب اترتی تھی، قرآن اترتا تھا تو ستر ستر ہزار فرشتے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اترے ہیں۔ تو بہرحال کئی مواقع ایسے ہوتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیگر ملائکہ بھی آتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح سے حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام وہ بھی آئے، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ سوال فرمایا کہ آپ یہ بتائیے کہ میرے بیٹے یوسف نے آپ سے موت کا جام پی لیا یا نہیں، یعنی ان کی روح آپ نے قبض کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان کی روح میں نے قبض نہیں کی۔ اب تک نہیں پتا تھا کہ یوسف کہاں ہیں۔ اگلا جو سوال تھا وہ یہ سوال تھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہیں کہ نہیں، یہ اہم بات ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہاں رہتے ہیں، یہ نہیں پوچھا کیا کرتے ہیں، یہ نہیں پوچھا شادی ہو گئی، یہ نہیں پوچھا کھانے پینے کا کیا بن رہا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ سوال فرمایا کہ بتائیے وہ صاحب ایمان بھی ہیں یا نہیں ہیں، ان کا ایمان بچا کہ نہیں بچا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، آپ ایمان کا پوچھ رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی بن چکے ہیں، وہ اللہ کے نبی بن چکے ہیں۔ تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی قدر معلوم تھی، ایمان کی اہمیت وہ جانتے تھے۔ ایمان کی قدر صحابہ سے پوچھئے، ایمان کی قدر وہ جانتے تھے۔ ہمیں ایمان، ہمیں اسلام اپنے گھر میں ملا، ماں کی گود میں ملا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ارے لوگو، ایمان کی قدر و منزلت پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھو، ایمان کی قدر و منزلت پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھو۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کا، اور یہ فارس کے رہنے والے تھے، فارسی زبان بولتے تھے، عربی النسل نہیں ہے یہ۔ تو یہ جہاں رہتے تھے ان کے والد آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور گرد و نواح کا سارا ماحول آتش پرستی کا تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور باپ ان کے وہ آگ جلانے والے تھے، اور پھر سارے اس کے ارد گرد آ کے آگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ اپنے والد کو دیکھتے رہتے تھے، لیکن ان کی فطرت سلیمہ، عقل سلیم میں یہ بات نہیں آتی تھی، اور ہمیشہ یہ دل میں خیال آتا تھا کہ یہ غلط کر رہے، یہ آگ معبود نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ والد نے انہیں بھیجا، کہیں جانور چر رہے تھے اپنے، اور ان کو لینے کے لیے چنانچہ چلے گئے، اور دیکھا کہ وہاں کچھ نصرانی عبادت کر رہے ہیں، عیسائی لوگ۔ ان کا طرز عبادت جب انہوں نے دیکھا، سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا لگا، پسند آیا، ان کے پاس چلے گئے اور کہا کہ بھائی میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے داخل کر لو گے؟ انہوں نے کہا آ جائیے۔ چنانچہ ان کے دین میں داخل ہو گئے، پھر کہا کہ میں اب تمہارا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پر ایک آدمی ہے جو ہمارا دین آپ کو سکھا سکے گا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ چلے گئے اس کے پاس، وہ کوئی 10 سال کے لگ بھگ عرصہ وہاں رہے، ان سے سیکھتے رہے، عیسائیت سیکھتے رہے سیکھتے رہے۔ کہتے ہیں وہ اچھا آدمی تھا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں میں سے تھا، جو بچا کچا دین تھا اس کی معلومات اس کے پاس تھی، اور نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، گناہوں سے منع کیا کرتا تھا۔ اس طرح سے وقت گزرا۔ فرماتے ہیں ایک وقت آیا کہ اس کی بھی موت کا وقت آیا، جب موت کا وقت آیا وہ مرنے لگا، تو میں نے اس سے کہا کہ اب بتائیے میں کہاں جاؤں۔ اس نے ایک دوسرے کی طرف میری رہنمائی کی کہ وہاں چلے جاؤ، وہ بھی کئی سینکڑوں میل کا سفر تھا، وہ سفر میں طے کر کے جب وہاں پہنچا، اس آدمی کے پاس جب میں پہنچا جس کی طرف رہنمائی کی گئی تھی، وہ آدمی اچھا نہیں تھا، وہ درست نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا۔ بہرحال چونکہ پچھلے نے حکم دیا تھا کہ یہی ہے اس وقت ہمارے دین پر قائم اور دائم، تو اس لیے میں رک گیا۔ وہ بھی بڑھاپے کو پہنچ چکا۔ ایک وقت یہ آیا کہ اس کی موت کا بھی ٹائم آیا، جب وہ مرنے لگا تو اس کا جو جانشین آیا وہ قدرے اچھا آدمی تھا۔ پھر میں ایک عرصہ اس کے پاس ٹکا رہا، سیکھتا رہا سیکھتا رہا، اور پھر جو جانشین تھا اس کی موت کا بھی وقت آ گیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ اب بتائیے کیا کرنا ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ پھر انہوں نے ایک تیسرے کی طرف میری رہنمائی کی، وہاں چلا گیا۔ تو یہ کوئی 30 سے 35 سال کے لگ بھگ کا عرصہ ہے، اس طرح سے بھٹکتے رہے دین حق کی تلاش میں۔ جب آخری والے کے پاس پہنچے، وہاں جب سیکھا سیکھا وقت گزرا، اس کے بعد جب اس کی موت کا ٹائم آیا، تو اس سے میں نے پوچھا کہ اب بتائیے کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا اب کوئی نہیں بچا، اب ہمارے دین کا کوئی بھی نہیں بچا، اب تم انتظار کرو، نبی آخر الزمان آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم، بس وہی ہی جو بات کہیں گے وہ بات ٹھیک ہوگی، اور جن کی بشارت اور خوشخبری عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دے چکے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دے چکے، ان کا انتظار کرو۔ کہنے لگے میرے لیے یہ نام نیا تھا، کون محمد، کہاں آئیں گے، کیا سلسلہ ہوگا؟ میں نے اس آخری والے سے پوچھ لیا کہ اچھا بتاؤ بھائی وہ کہاں آئیں گے؟ تو اس نے بتایا کہ عرب کے علاقے میں، عربستان میں آئیں گے، اور ایک وادی ہے جس کا نام مکہ ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوگی، اور پھر ایک دوسری وادی نخلستان یثرب کا علاقہ ہے جہاں وہ ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا علامتیں ہوں گی؟ تو انہوں نے علامت یہ بتائی کہ وہ صدقہ نہیں قبول کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا، اور ان کے دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک نبوت کی مہر ہوگی۔ چنانچہ کہنے لگے اب میں اس تلاش میں تھا، وہ تو مر گیا آدمی، یہ نشانیاں مجھے بتا کے رخصت ہو گیا دنیا سے، اب میں ہمیشہ تلاش میں تھا کہ کوئی آدمی عرب کے سے آنے والا مجھے مل جائے، اور میں عرب کا راستہ پوچھوں کہ کہاں مکہ ہے، کیسے جانا ہے۔ ایک عرصہ بھٹکتا رہا، گھومتا رہا، پھرتا رہا، ایک قافلہ مجھے ملا، تجارتی قافلہ، اور ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یثرب سے آئے ہوئے، کچھ یہود تھے یثرب سے گئے ہوئے تھے وہاں۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے تم لے جاؤ وہاں. میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں کیوں جانا چاہ رہا ہوں, کوئی تذکرہ نہیں کیا, بس میں آپ کے علاقے میں جانا چاہ رہا ہوں, مجھے آپ ساتھ لے جائیے. انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں لیں گے, آپ سے اجرت لیں گے, لے جانے کی اجرت لیں گے. کیا اجرت؟ میرے پاس جو جانور تھے وہ مال تھا میرا, وہ سارا انہوں نے مجھ سے مانگ لیا, میں نے دے دیا کہ اچھا بھائی لے لو. لیکن میں دل میں مطمئن تھا کہ اگر میرا مقصد حل ہو گیا اور مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی تو میرا مقصد حاصل ہو جائے گا. اس لیے ایمان سیکھنا تھا, بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی قدر ہے, ایمان سیکھنا تھا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ آ گیا. یثرب جب پہنچا تو ان ظالموں نے مجھے غلام کہہ کر بیچ دیا, میں تو آزاد آدمی تھا, انہوں نے غلام کہہ کر مجھے کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا. اب ایک نئی مصیبت گلے میں آ گئی, غلامی کی زندگی, اجنبی دیار میں آیا ہوں, کوئی جاننے والا نہیں, کوئی خاندان نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, بچہ نہیں, بیوی نہیں, کچھ نہیں. اللہ اکبر. کہنے لگے جس کے پاس انہوں نے مجھے بیچا ہے میں وہاں رہنے لگا. بڑا ظالم آدمی تھا, بہت کام لیتا تھا, سارا دن باغوں میں کھجوروں کی سیرابی کرتا رہتا, سارا دن یہی کام ہوتا تھا, بس انتظار تھا کہ نبی آخر زمان سے ملاقات ہو جائے. لیکن ڈر کے مارے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا, تتبع جستجو بہت تھی. بالآخر کہنے لگے ایک وقت آیا کہ میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا اور کھجوروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا کہ نیچے میرے آقا جو جن کا میں غلام تھا ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ ایک نئی بات سنی ہے آپ نے. تو میرے آقا نے پوچھا کیا؟ کہا ایک آدمی یہاں آیا ہے اور وہ مکہ سے آیا ہے اور اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے, وہ کہتا ہے میں نبی ہوں. تو کہنے لگے میرے کان ایک دم کھڑے ہو گئے, سنوں کیا کہتا ہے. تو میں کھجور کے درخت کے اوپر کام چھوڑ کے نیچے اتر آیا اور نیچے آ کے میں بھی کان لگا کے سننے لگا, اور آدھی بات سنی تھی, پوری سمجھ میں آئی نہیں تھی. تو میں نے اس آنے والے نوارد سے پوچھ لیا کہ بھائی کیا کہا, مجھے بتاؤ ذرا. یہ پوچھنا تھا کہ جو میرا آقا ہے اس نے زور سے ایک چانٹا مجھے مارا, کہا تجھے اس سے کیا غرض, جاؤ کام کرو. کہنے لگے میں پھر واپس چلا گیا, درخت کے اوپر چڑھ گیا, کام کرتا رہا, کام کرتا رہا. جب شام ہوئی اس آدمی کو میں جانتا تھا, اس لیے کہ عرصہ ہو گیا مدینہ میں رہتے ہوئے, میں اس کے پاس چلا گیا. اس سے میں نے پوچھا وہ کون ہیں, کہاں آئے ہیں. انہوں نے بتا ابو ایوب کے گھر میں ٹھہرے ہوئے, انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں. تو کہنے لگے میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا بھرا لے گیا اور خدمت میں حاضر ہوا, جا کے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے جا کے یہ کہا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے, آپ تناول فرمائیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء, ہم نبی صدقہ نہیں کھاتے. تو مجھے وہ پہلی علامت پتہ چل گئی جو آخری والے آدمی نے بتائی تھی کہ صدقہ نہیں کھائے گا. اچھا میں خاموش ہو گیا. انہوں نے کہا فقراء میں بانٹ دو, بانٹ دی گئیں کھجوریں. دوسرے دن پھر گیا اور پھر کھجوریں لے کے گیا اور میں نے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ اور تحفہ ہے, آپ نے اس میں سے تناول فرمائی, کھا لی, صحابہ کو بھی کھلائی. دوسری علامت میں نے پہچان لی. تو پھر تیسری علامت جو تھی کہ کندھوں کے بیچ میں پیچھے یہاں مہر نبوت لگی ہوئی ہے, اب وہ کیسے میں کہوں کہ بھائی مجھے دکھائیے. تو کہنے لگے کہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کے چاروں طرف چکر لگانے لگا اور میں جستجو کرنے لگا کہ مجھے یہ علامت بھی نظر آ جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں, آپ نے پہچان لیا کہ سلمان کیا تلاش کر رہے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور آپ علیہ السلام نے کرتا ہٹایا اور وہ خود مجھے نبوت کی مہر دکھائی. محدثین نے لکھا ہے کہ وہ مہر نبوت جس طرح سے کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اتنا ابرا ہوا گوشت تھا, وہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک نبوت کی مہر تھی, تو وہ دکھا دی. کہنے لگے اب تینوں کی تینوں علامتیں جو آخر والے نے بتائی تھیں تو وہ میں نے دیکھ لیں, اور میں نے کہا اللہ کے رسول اب آپ مجھے کلمہ پڑھائیے. تو پھر مجھے کلمہ پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. مسلمان ہونے کے بعد سختیاں بڑھ گئیں, مصیبتیں بڑھ گئیں, تکلیفیں اور بڑھ گئیں, ہر دن آقا کی طرف سے سختی ہی سختی, سختی ہی سختی, اس لیے کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو جینا مشکل ہو گیا میرا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے میں نے درخواست کی, اللہ کے رسول یہ صورت حال ہے, میں کیا کروں؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم اپنے آقا سے جاؤ بات تو کرو کہ آزادی کے لیے کیا مانگتا ہے. تو اس نے بھی ایسی شرط لگائی, کہتا ہے 100 کھجوروں کے درخت لگاؤ اور جب وہ پھل دیں گے تو آزاد ہو. کھجور کا درخت پھل دینے میں اچھا ٹائم لیتا ہے. تو کہنے لگے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا یہ قضیہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ تم گھڑے کھودو جا کے. تو میں چلا گیا, 100 گھڑے میں نے کھودے درخت لگانے کے لیے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس تشریف لائے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگائے وہاں, اور اگلے دن ان کھجوروں کے درختوں پر پھل بھی آ گیا, اگلے دن پھل بھی آ گیا. تو یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کی قدر ہم سے پوچھو کہ کتنی مشقت سے ہم نے اس کو حاصل کیا ہے, کتنی اس کے لیے ہم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں. جب اتنی مشقت سے اسلام ایمان دین سیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر کیا قدر و منزلت دی اور کیا عزت دی. جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کو 2 جماعتیں بنا کر خندق کی کھدائی کے لیے ایک جماعت اس طرف کر دی, ایک اس طرف کر دی, انصار الگ مہاجرین الگ. اب بحث ہوئی کہ سلمان انصار میں سے ہیں یا مہاجرین میں سے ہیں, تو مہاجرین نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہیں. اچھا, سلمان کی رائے تھی کہ خندق کھودی جائے, تجربہ رکھنے والے تھے, عمر رسیدہ تھے, تو اس لیے مہاجرین کی رائے تھی کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہمارا کام جلدی جلدی ہو جائے. انصار کی رائے تھی کہ ہمارے ساتھ ہوں, ہمارا کام جلدی جلدی ہو جائے. اچھا, دونوں فریقوں کا مقصد تو ایک ہی تھا, کام کرنا, لیکن ایک فطرت ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ تجربہ کار آدمی ہمیں مل جائے. تو بحث ہوئی, مہاجرین نے کہا کہ یہ چونکہ فارس سے آئے ہیں اس لیے مہاجر ہیں, ہجرت کر کے آئے, اس لیے ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. انصار نے کہا کہ نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے یہ مدینہ میں موجود تھے, لہذا یہ ہمارے ہیں, انصار ہونے چاہیے. سبحان اللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی عزت دی. آپ نے ارشاد فرمایا سلمان و منا من اہل بیت, نہ یہ انصار کے نہ مہاجرین کے, یہ میرے گھر کا آدمی ہے, یہ میرے ساتھ رہے گا. سلمان و منا من اہل بیت, سلمان ہم میں سے ہیں اور یہ اہل بیت میں سے ہیں. اللہ اکبر. تو دین کی خاطر جنہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں, تکلیفیں برداشت کی ہیں, اللہ پاک نے پھر یہ عزتیں عطا فرمائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان بہت بڑی اور بہت بڑی پونجی ہے انسان کے پاس, جس کا تحفظ انسان کے لیے فرض ہے. اپنے ایمان کو ہم ضائع نہ کریں. گناہوں میں مبتلا ہو کر, فتنوں میں مبتلا ہو کر, نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر, اور ایسے برے اعمال میں مبتلا ہو کر کہ جن سے ایمان خطرے میں پڑ جائے, ایسی مجالس, ایسی صحبتیں نہ اختیار کریں جہاں سے انسان کا ایمان خراب ہوتا ہو. ایمان کے تحفظ کا خیال رکھا کریں. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم, اس وقت سے پہلے پہلے اعمال کر لو جب فتنے اتنے آ جائیں گے, فتنوں کی یلغار ہوگی, جس طرح سے رات کی تاریکی چھا جاتی ہے, کچھ نظر نہیں آتا, حق باطل نہیں پتہ چلتا, اسی طرح سے وقت آئے گا. فرمایا صبح کو آدمی صاحب ایمان ہوگا, شام کو کفر میں مبتلا ہو جائے گا, اور شام کو صاحب ایمان ہوگا, اگلے دن صبح کو کفر میں مبتلا ہو جائے گا. اور اس کے بعد ایک اگلی بات, اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے, وہ یہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یبیع الرجل دینہ بعرض من دنیاہ, آدمی اپنے دین کو, ایمان کو دنیا کی غرض سے بیچ دے گا. اور بیچنے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں دینی مفاد آئیں گے دینی مفاد کو پیچھے چھوڑ دے گا, دنیاوی اغراض کو لے لے گا. دنیاوی اغراض کو لے لے گا، دنیا کے جاہ اور منصب کو اور دنیا کی عزت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو پیچھے کر دے گا، اپنے اعمال کو پیچھے کر دے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بھی فرمائی اور امت کو متنبہ بھی فرمایا کہ آپ ایسے حالات سے اپنے آپ کو بچائیے گا، ایسے وقتوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا بنانے کے لیے اور دنیا کو سنوارنے کے لیے اپنا دین برباد کر دو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ہی بد نصیب اور بدترین ہے وہ انسان جو دنیا کو بنانے کے لیے اپنے دین کو بیچتا ہو، اپنے دین کو فروخت کرتا ہو، دین کو خیر باد کہتا ہو، دنیاوی منافع اور فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا، دین کا نقصان کرتا ہو۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی اہم ہے، ارشاد فرمایا، اس سے زیادہ خطرناک وہ آدمی ہے، اس سے زیادہ وہ برا آدمی ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنا ایمان بیچے۔ ہاں، پہلا تو وہ تھا کہ جو اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنا ایمان بیچے، اور اب اس سے بدترین وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنا ایمان بیچ ڈالے۔ تو ہم کسی کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا، مسلمانوں کے ساتھ نیکی کرنا بہت اعلیٰ کام ہے، بہت اچھے کام ہیں، بہت بلند کام ہیں۔ اسلام ان تمام امور کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن اپنے ایمان کے تحفظ کے ساتھ۔ اس لیے ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کیا کرو، لیکن تعاون کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی اور نیکی ہے، یہ بنیاد بناؤ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون گناہ اور ظلم پر نہ کرو، ظلم اور زیادتی پر تعاون نہ کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ پاک نے اسلام کو تعاون کا معیار نہیں بنایا، یہ نہیں کہا کہ اپنے مسلمان بھائی سے تعاون کرو، اور نسل کو، قوم کو، وطن کو، زبان کو تعاون کی بنیاد نہیں بنایا، تعاون کی بنیاد بر اور تقوی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر مسلمان بھائی بھی ظلم اور زیادتی پر آپ سے تعاون مانگ رہا تو ہرگز تعاون نہ کیجیے۔ خاندانی نسبی حقیقی بھائی بھی اگر آپ سے خاندانی اگر آپ سے تعاون مانگ رہا ہے لیکن وہ ظلم اور زیادتی پر مبنی ہے تو ہرگز تعاون نہ کیجیے، تعاون کی بنیاد نیکی اور تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلا جو خطبہ تھا اس خطبے کا ایک اقتباس یہ ہے، ارشاد فرمایا، سمجھو اور سوچو کہ کوئی طاقتور آدمی اپنی طاقت کی وجہ سے عمر کو عدل سے نہیں پھیر سکتا، انصاف سے نہیں ہٹا سکتا، اور کوئی ضعیف اور کمزور آدمی اپنے ضعف کی وجہ سے عمر کے عدل و انصاف سے محروم نہیں ہو سکتا، اس کو انصاف ملے گا، اس کو عدل ملے گا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بھی فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو متنبہ بھی فرمایا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنا ایمان برباد کر رہے ہو، ایسا نہ ہو اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنا ایمان برباد کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ صبح ہم کریں تو صاحب ایمان ہوں اور شام کو ہماری زبانوں سے ایسے کلمات نکل جائیں کہ ہم کفر تک پہنچ جائیں، اور شام رات سوئے تھے صاحب ایمان تھے، صبح اٹھے ایسے اعمال کر دیے کہ کفر کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر صرف یہی نہیں ہے کہ ایک انسان جحود اور انکار کرے اور کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو معاذ اللہ مانتا ہی نہیں ہوں، یہ بھی کفر ہے، لیکن یہ بھی کفر کے درجے ہیں کہ انسان عملاً انکار کر بیٹھے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک دوسری جو حدیث میں نے پڑھی ہے جس کی تشریح اصل مجھے کرنی تھی لیکن ایک بات یہ ذمن میں آ گئی تھی تو اس لیے مضمون اس طرف چلا گیا، وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت کے بہترین ہونے کی تین علامتیں ذکر فرمائی۔ یہ صرف امت کے بہترین ہونے کی نہیں ہے، فرد کے بہترین ہونے کی، گھر ایک گھرانے کے بہترین ہونے کی، اور کوئی بھی ایسے چند لوگ ہوں، مجتمع ہوں، اور وہ مجتمع ہو کر زندگی گزارتے ہوں، ایک علاقے کی، ایک محلے کی، ایک سوسائٹی کی بہترین ہونے کی اور ملک کی بہترین ہونے کی جو تین علامتیں ذکر فرمائی ہیں وہ آپ نے ارشاد فرمایا، اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حکمران با اختیار لوگ تم میں سب سے بہترین ہوں، نیک صالح ہوں، اچھے ہوں، دیندار ہوں اور دین کی رعایت رکھنے والے ہوں اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہو، واغنیاؤکم سمحاؤکم، اور تمہارے غنی اور مالدار لوگ خوب خوب سخاوت کرنے والے ہوں، تمہارے غنی اور مالدار لوگ بخل نہ کریں، خوب سخاوت کرنے والے ہوں، اور وامورکم شورا بینکم، اور تمہارے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہوں۔ جب یہ تین خوبیاں تمہارے اندر پائی جائیں گی، چاہے تم فرد ہو، چاہے تم قوم ہو، چاہے تم ملک ہو، چاہے پوری ملت ہو، اگر یہ تین خوبیاں تمہارے اندر موجود ہیں تو تمہیں دنیا کے اندر جینے کا حق ہے۔ فظہر الارض لکم خیر من بطنہا، زمین کے اوپر والا حصہ تمہارے لیے بہتر ہے زمین کے اندر جانے سے، یعنی بہتر ہے کہ اب آپ زمین میں جینے کا استحقاق رکھتے ہیں، کہ تمہیں جو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے اور سب سے خیر قرار دیا گیا ہے، اس خیر کی بنیاد یہ تین خوبیاں ہیں، کہ تمہارے ارباب اقتدار لوگ اچھے لوگ ہوں، دیندار لوگ ہوں، تمہارے مالدار وہ خرچ کرنے والے ہوں، اور تمہارے معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی آپ دیکھیے تو یہ تینوں خوبیاں اتم درجے کی موجود تھیں، اعلیٰ درجے کی موجود تھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمرہ میں کون ہے؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق ہے، عثمان و علی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دین سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے نوازا تھا اور سب میں نمایاں اور ممتاز تھے یہ لوگ، پھر بھی سب کے باوجود بھی، اچھا اغنیا عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان ذو النورین، کیا کہیے ان کے غنی ہونے کا اور سخاوت کا، اپنے گھر میں تو بہت محتاط خرچ کرتے تھے لیکن ایک ایک وقت پر ان کے دسترخوانوں پر 80-80 آدمی کھانا کھاتے تھے، یہ غنا تھا، یہ خرچ کرنے کا جذبہ تھا۔ اور اسی طرح سے معاملات مشاورت سے طے ہوتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، وحی اترتی تھی لیکن پھر بھی صحابہ سے مشاورت کیا کرتے تھے، اور یہ مشاورت کیوں ہوتی تھی؟ یہ امت کو سبق سکھانا تھا۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے صحابہ کے مشاورت کو ذکر فرمایا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ آپ ان سے مشاورت لیجئے۔ اچھا، مشاورت کے دو فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، ہر ایک کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے امت میں اتحاد برقرار رہتا ہے، وحدت برقرار رہتی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ مشاورت کر کے سب کی رائے کو کوئی ماننا بھی ضروری نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ جو صحابہ کہیں گے آپ نے وہ ماننا ہے، آپ نے وہ ماننا ہے جو بہتر ہو، جس کو آپ بہتر سمجھیں گے وہ مانیے آپ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب اللہ کی ذات عالی پر آپ نے بھروسہ کر لیا ہے تو مشاورت کے بعد جب کسی کام کا آپ طے کر لیں تو اب اللہ پر بھروسہ کریں، آپ ان تمام باتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے مشاورت لی ہے۔ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے بچوں کو مشاورت میں شریک کرا کریں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کے ذہن کھلیں گے، وسعت پیدا ہوگی اور آپس میں اتحاد اور اتفاق رہے گا۔ ایک بچے نے بات کہہ دی اچھی، باپ کو ماں کو وہی اچھی لگی اور اسی پر عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے، اور دوسرے کی رائے نہ لی گئی تو دونوں بھائیوں میں حسد پیدا ہو جائے گا، بغض پیدا ہو جائے گا، جو بعد میں ماں باپ کے لیے مشکل ہے۔ تو اگر وہ باپ بات اچھی ہے، گو کہ رائے بچے کی ہے، لیکن گھر کا جو سربراہ ہے اس کو اپنی رائے سمجھ کر پھر فیصلہ کرے گا تو آپس میں تعارض نہیں آئے گا، اختلاف نہیں پیدا ہوگا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، کہ امت میں بربادی کی بھی تین باتیں ہیں. اگر یہ باتیں تین آ گئیں, چاہے فرد ہے, چاہے امت ہے, چاہے ملک ہے, چاہے قوم ہے, تو یہ ان کے لیے خطرے کی نشانیاں ہیں. کیا ارشاد فرمایا, اذا کان امراؤکم, جب تمہارے امرا شرارکم, تم میں کے سب کے سب سے بدترین لوگ ہوں, تمہارے حکمران سب سے بدترین لوگ. ایک حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 نشانیاں ذکر فرمائی ہیں قیامت کی, اور ان 15 نشانیوں میں ایک یہ بھی ذکر فرمایا, ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے, وساد القبیلۃ فاسقہم, کہ قوم کی رہنمائی کرنے والا فاسق اور فاجر ہوگا. واکرم الرجل مخافۃ شرہ, اور انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ اس کے شر سے محفوظ ہو جائے, آتی اس کا اکرام کیا جائے, اس کی عزت کی جائے, ارے بھائی اس کو نہیں کھلائیں گے پلائیں گے تو پتہ نہیں یہ کیا کر دے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں آپ نے بتایا. وکانا زعیم القوم ارزلہم, اور جو قوم کا حکمران ہوگا وہ سب سے گھٹیا انسان ہوگا. تو یہ قیامت کی نشانیاں بتائیں آپ علیہ السلام نے. اور پھر ارشاد فرمایا اس پہلے والی حدیث جس کو میں ذکر کر رہا تھا, کہ جب تمہارے امرا حکمران ایسے افراد ہو جائیں جو بدترین لوگ ہیں, جو برے لوگ ہیں, اور وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ, اور تمہارے مالدار لوگ بخیل بن جائیں, وہ اپنے مال کو ذاتی کمال سمجھنے لگ جائیں, اپنے مال پر تکبر کرنے لگ جائیں, اور اپنے مال پر گمنڈ اور غرور کرنے لگ جائیں, اور وہ مال کی وجہ سے دوسروں کو حقیر جاننے لگ جائیں, اور وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اڑائیں اور اسراف میں مبتلا ہوں, لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہاں خرچ کرنے کا جی انہیں نہ چاہتا ہو, بخل پیدا ہو جائے. ویسے بھی حدیث میں آتا ہے ایمان اور بخل دونوں جمع نہیں ہوتے, جس دل میں بخل آ گیا وہاں ایمان نہیں آئے گا. جتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا بخل اتنا ہی مٹتا چلا جائے گا, اور جتنا بخل مضبوط ہوگا زیادہ ہوگا, اور بخل جان پکڑے گا اتنا ایمان کمزور ہوگا. یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں, آگ اور پانی کی طرح ہیں. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اغنیا وہ مالدار لوگ بخیل بن جائیں, اور تیسری بات کہ تمہارے معاملات آپس میں مشاورت سے طے نہ ہوں, تمہارے معاملات عورتیں طے کرتی ہوں. بڑی اہم بات ہے, تمہارے معاملات عورتیں طے کرتی ہوں. تو پھر جب یہ تین برائیاں پائی جائیں کہ حکمران بھی برے ہو جائیں, اغنیا بھی بخیل بن جائیں, اور تمہارے معاملات سارے کے سارے عورتیں طے کرتی ہوں, تو پھر سمجھ لو کہ اب اس دنیا میں تمہیں جینے کا حق نہیں ہے. اب بطن الارض, زمین کا نچلا حصہ, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب وہ حصہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ آخری والی جو بات ہے اس کی وضاحت تھوڑی سی ذہن نشین فرما لیجئے, کہ تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں. ہر چھوٹا ہر بڑا معاملہ عورت کے سپرد آدمی کر دے, جو وہ کہے بس اس کے پیچھے چل رہا ہے. باپ کی عزت, ماں کی عزت, بہن کی عزت, بھائی کی عزت, سب کچھ بیوی سے پوچھ کے چلے آدمی. ماں کو دینا ہے پہلے وہاں سے پوچھ لو, باپ کو دینا ہے پہلے بیوی سے پوچھے, بہن کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, بھائی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, پہلے اس سے پوچھے. یہ مالی معاملات بھی, دینی معاملات بھی, دنیاوی معاملات بھی, چھوٹے معاملات بھی, بڑے معاملات بھی, تمام معاملات عورتوں کو سپرد کر دیے جائیں, بس ان کا فیصلہ اٹل فیصلہ سمجھا جائے. جب یہ حال ہو تو ارشاد فرمایا اب امت کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے. اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ عورت کی رائے قابل قبول نہیں ہے, ہے. اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ عورت سے رائے نہ لی جائے, ضرور لی جائے, لیکن عورت کی رائے انہی معاملات میں لی جائے گھر کی چار دیواری کے اندر کے جو معاملات ہیں, اور رائے لی جائے, اچھی رائے ہے حوصلہ افزائی کی جائے, باہر کے معاملے میں بھی بہتر رائے اگر اس نے دی ہے حوصلہ افزائی کی جائے. اور بڑا کردار ہے عورتوں کا اس میں, بہت بڑا کردار ہے. ایک بات سناتا ہوں. حضرت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. حدیبیہ کے موقع پر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں, اور جب یہ فیصلہ ہوا کہ اس سال ہمیں واپس جانا ہے, عمرہ نہیں کرنا ہے, یہ شرائط مشرکین سے طے ہو گئیں، مکہ والوں سے یہ طے ہو گئیں۔ ایک شرط یہ طے ہوئی کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، حدیبیہ کے مقام سے واپس جائیں گے۔ کچھ 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا مکہ میں داخل ہونے کے لیے، مدینہ سے گئے تھے تو اس سال واپس جائیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جناب آئندہ سال جب آئیں گے تو اسلحہ ہتھیار نہیں لے کے آئیں گے، ایک عد تلوار اگر کسی کے ہاتھ میں ہوگی تو نیام سے باہر نہیں نکالے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی تسلیم۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اگر اس زمانے کے اندر کوئی آدمی ہمارا مکہ سے آپ کے پاس مدینہ گیا تو واپس کرنا ہوگا، اور اگر مدینے سے کوئی یہاں آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تسلیم ہے۔ اس شرط پر صحابہ ہل گئے تھے کہ اللہ کے رسول اتنے دب کے شرائط کیوں تسلیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انسان کہنے لگے السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا دعنی فانی نبی، رہنے دو میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پھر گئے، اچھا اندر کے جذبات تھے کہ یہ کیا بات ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق سے جا کے کہا کہ یہ سارے فیصلے اس طرح سے دب کے کیوں مانے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی وہی جملہ کہا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا دعہ فانہ نبی، چھوڑ دو وہ لگ نبی ہے، جو فیصلہ کرے گا ٹھیک کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے۔ اب اس میں جو مصلحت اور حکمت یہ تھی، بظاہر دیکھنے میں یہ نقصان کی طرف جا رہے تھے مسلمان، لیکن اللہ پاک نے اس کو فتح مبین قرار دیا، اور وہ اس طرح سے آپ علیہ السلام نے پھر بعد میں سمجھایا کہ بھائی یہ بتاؤ جو آدمی مدینہ سے مکہ جائے گا واپس، اس لیے کہ اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا، مکہ سے مدینہ آنا فرض تھا، تو جو ہجرت چھوڑ دے گا وہ ہمارا نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جانے دو، اور جو مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ واپس کریں گے تو کیا ہوگا، وہ ایمان پر پکا ہوگا تو مصیبتیں برداشت کرے گا، اللہ اس کو اجر دیں گے اور اللہ پاک اس کے لیے کوئی صورت نکالیں گے۔ خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اب واپسی ہوگی یہاں سے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے اپنے جانور ذبح کرو۔ جانور ذبح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ احرام سے کھلنے کے لیے جانور دینا پڑتا ہے، دم دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے احرام باندھ لیا اور آپ نے عمرہ اب تک نہیں کیا، عمرہ نہیں کر پائے، راستے سے آپ روک دیے گئے بیماری کی وجہ سے، دشمن کی وجہ سے، کسی اور عذر سے، تو اب آپ کو ہدی یہ دم دینا ہے۔ تو یہ دم تھا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ آپ جانور ذبح کریں اور احرام کھول لیں۔ صحابہ انتظار میں تھے، کوئی بھی نہ ہلے، کوئی بھی احرام نہ اتارے، جانور ذبح نہ کرے، اس لیے کہ سب کے سب یہ سوچ رہے تھے کہ جس طرح سے بدر کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے سے فیصلہ فرمایا تھا، اللہ کی منشا کچھ اور تھی، اللہ کی منشا اور تھی کہ بدر کے قیدیوں کو نہ چھوڑا جائے، انہیں قتل کیا جائے، فدیہ نہ لیا جائے، اللہ کی یہ منشا تھی۔ تو صحابہ اس انتظار میں تھے کہ شاید اللہ پاک کی وحی اترے، ابھی وحی آئے گی، وحی آئے گی۔ تو اس موقع پر حضرت ام سلمہ کا کردار، یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ اتنا بڑا معاملہ، اس میں ایک عورت کا کردار دیکھیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے دیکھا، کہا ام سلمہ کیا رائے ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ سب کے سب آپ کے جان نثار ہیں، لیکن ان کے دل بڑے ٹوٹے ہوئے ہیں، شکستہ دل ہو گئے، آپ پہل کیجئے، یہ سب کریں گے، آپ پہل کیجئے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہل فرمائی، آپ علیہ السلام نے ہدی جانور ذبح کیا، پھر آپ نے بال کٹوائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے بال اس موقع پر کاٹے تھے۔ جیسے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، سب صحابہ نے اپنے جانوروں کو گرا دیا، ذبح کرنے لگ گئے۔ تو یہ اطاعت اور فرما برداری تھی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار رہا اس موقع پر۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت اگر صحیح اور اچھی اور مناسب رائے دیتی ہے تو اس کی رائے کو لیا جائے، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ عورتوں کی رائے بالکل قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہے۔ گھر میں آپ نے رشتے طے کرنے ہیں، بیٹوں کے رشتے کرنے ہیں، بیٹیوں کے رشتے کرنے ہیں، ان معاملات میں عورتوں کی رائے لی جائے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو حدیث کا منشا ہے کہ اپنا ہر چھوٹا اور بڑا ہر عمل عورت سے ہی پوچھ کر کیا جائے اور اسی ہی کی ثواب دید کو حرف آخر سمجھا جائے اور اسی ہی کی رائے کو حرف آخر سمجھا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام کی منشا یہ ہے کہ ہر معاملات میں ان کی بات کو حرف آخر تم نہ سمجھو. اللہ پاک نے تمہیں اختیار دیا ہے, گھر کا حکمران اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور اللہ پاک نے تمہیں عقل سلیم عطا فرمائی ہے. فیصلہ اللہ پاک نے مردوں کے ہاتھ میں رکھا ہے, خواتین کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں رکھا. فیصلے کا اختیار اللہ پاک نے مردوں کو دیا ہے, تم مرد بن کر فیصلہ کرو. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ, ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مردوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے دو وجہوں سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مال کما کے لاتا ہے, گھر میں خرچ کرتا ہے. دوسرا اس لیے کہ اللہ پاک نے مرد کی عقل میں کمال رکھا ہے عورت کے مقابلے میں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دو حدیثیں اس وقت کی نشست میں پڑھی گئی ہیں اور جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ فرمایا اور ایسے وقت اور ایسے زمانے سے مطلع فرمایا کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا اور اعمال کرنے مشکل ہو جائیں گے, حق باطل میں پہچان مشکل ہو جائے گی, تو اس وقت اپنے ایمان کا تحفظ رکھنا, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, ایسے گناہوں میں مبتلا نہ ہونا, ایسی مجالس میں نہ بیٹھنا, ایسی صحبتیں نہ اختیار کرنا جہاں سے اپنا ایمان جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ برباد نہ ہو جائے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.